ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا صلوات علی محمد علی محمد تمام شہداء ملت کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر روشنی کے گا ایک سلوات کے نائب فرما دیجیے محمد علی محمد اس سے بہتر انداز میں مل کر ذرا بلند آواز سے ایک سلوات کیجیے گا آسمان و زمین میں کوئی شے ایسی نہیں جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گی تو عبد کی حیثیت سے آئے گی کوئی شے کوئی استثناء اس میں نہیں ہے ہر شے عبودیت کی منزل میں ہے اللہ سے جو اس کی نسبت ہے وہ عبودیت کی ہے عبد کی ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کے ماسوا جو بھی ہیں بس دو منٹ تسلسل قائم کرنے کے لیے کل کی گفتگو کا خلاصہ کر دیں گے کہ ہاں بس یہ ضرور ہے کہ درجہ بندی ہے جیسے پیغمبروں میں درجہ بندی ہے تلک رسل فضلنا بعضہم علی بعض اسی طرح عباد میں بھی درجہ بندی ہے عبد کی منزل پہ سب ہیں جمادات نباتات حیوانات انسان ملائکہ جو کچھ بھی ہے من فی السماوات والارض وما فی السماوات والارض جو کچھ بھی ہے اور جو کوئی بھی ہے اللہ سے اس کا رشتہ ہے عبد اور معبود کا اللہ سے اس کا رشتہ ہے عبد اور معبود کا رشتہ ہے اس لیے پروردگار عالم نے جب اجتماعی طور پہ سب کو خطاب کیا تو کہا واللہ رؤوف بالعباد اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے واللہ بصیر بالعباد اپنا اپنے اللہ اپنی تمام مخلوقات کو دیکھ رہا ہے وما یرید ظلما للعباد اور اللہ کبھی اپنے بندوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے اب یہاں تمام ہے نا بطور کلی ہے ہر ایک کے لیے جب بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں فَإِنِّي قَرِيبٌ میں اس کے اپنے بندے کے بالکل یہ شہرت تو ایک مثال کے طور پہ قرآن مجید میں پیش کیا گیا سمجھانے کے لیے کہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں ورنہ پورا وجود محسوس کرتا ہے دیکھیں آپ کو مثال دیتا ہوں آج رات جا کے لیٹ جائیے آپ بستر میں جب لیٹیں گے اور اللہ سے گفتگو کیجئے یہ یقین ہوگا آپ کو یقین جانی میری بات کا آپ تجربہ کر لیجئے گا آپ کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ میری بات سن رہا ہے اور آپ نے کتنی بار ایسا تجربہ کیا ہوگا زندگی میں کہ آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مالک یہ کیا ہو رہا ہے اللہ میرا یہ کام ہو جائے اللہ ایسا کیوں ہوا بھائی جب کوئی سن رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نا اگر کوئی سمیع ہوتا ہی نہیں کوئی بصیر ہوتا ہی نہیں تو آپ گڑ گڑاتے کیوں آپ باتیں کیوں کرتے بھائی بآواز بلند دعا کرانا الگ بات ہے اپنے گھر میں بستر پہ لیٹ کے باتیں کرنا اور اس وقت آپ کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ بھائی ممکن ہے 6 ارب لوگوں میں 6.5 ارب کی دنیا ہے پتہ نہیں کون کون اس وقت اپنی دعائیں مانگ رہا ہوگا اللہ میری سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا پتہ نہیں اس وقت کس کی سن رہا ہے معاذ اللہ کوئی ایسا خیال آیا نہیں کیوں یہ باطنی طور پہ لاشعوری طور پہ ہر انسان کو یقین ہے کہ میں جب جہاں اللہ سے گفتگو کروں گا اللہ میری باتیں سن رہا ہے اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے سن رہا ہے یہ سب سے بڑی مثال ہے فطری طور پہ انسان چاہتا ہے کہ کسی سے تو باتیں کروں کسی سے تو گفتگو کروں تو گفتگو کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے گفتگو؟ جانتا ہے کہ اللہ اس کی گفتگو کو سن رہا ہے. یہ عبد کو اتنی منزلیں کیوں دی اللہ نے؟ ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ, اور یہ ذکر ہے اس مہربانی کا جو اللہ نے اپنے بندے زکریہ سے کی. جس نبی کا ذکر ہے اسے اللہ نے بندہ کہا, کیا کہا اسے؟ بندہ کہا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. یعنی اگر کوئی سب سے بڑا منصب ہے تو وہ کیا ہے؟ رسالت سے بھی پہلے اگر کوئی رسول کا منصب ہے تو وہ کیا ہے؟ پیغمبری سے بھی پہلے کوئی منصب ہے تو کیا؟ وہ عبد اور معبود کا رشتہ ہے اللہ اور اس کے درمیان. اب آج وہ غلط فہمی دور کرنی ہے آپ کی, جو کل ایک شک سا پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی عبد عبد کی رٹ لگائی ہوئی ہے, یہ بھی عبد وہ بھی عبد, میں نے تو رٹ نہیں لگائی. یہ تو ماشاء الحمدللہ قرآن کی آیات ہیں جو اپنے ہر نبی کو عبد کہہ رہا ہے پروردگار, ہر نبی کو بندہ کہہ کے خطاب کر رہا ہے. لیکن اب آپ آئیے دیکھیں کہ یہ عبد کی منزل کیا ہے جو کل وعدہ کیا تھا, وہ آگے لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیے تمام انبیاء کو عبد کیا کہا گیا, وذکر عبدنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یہ اس آیت کی تکرار میں نے کسی خاص وجہ سے کی, کل میں عبادنا کہہ گیا تھا, یہاں عبدنا ہے. اور یہ سبقت لسانی کبھی کبھی سہون ہو جاتی ہے, عمدن نہیں ہوتی, اس لیے توبہ بھی کرتے ہیں کہ کہیں زیر زبر کی غلطی رہ جائے مجالس کے دوران, پروردگار معاف کر دینا, وہ خطابت کے دوران ایسا ہو جاتا ہے. تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید میں نے عبادنا یہاں پر کہہ دیا, یہ عبدنا ہے. وذکر عبدنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, ذکر کیجئے میرے بندوں, میرے بندے ابراہیم کا, میرے بندے اسحاق کا, میرے بندے یعقوب کا, ان کا ذکر کیجئے. یعنی ان کی یاد دلائیے لوگوں کو. جناب ابراہیم کون ہے؟ خلیل خدا ہے, خلیل خدا ہے. کسی موقع میں تفصیل سے ہم نے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم نے خواہش کا اظہار کیا, قال ربی ارینی کیفا توہیل موتا, اے پروردگار یہ دکھا دے, دکھا دے بتا دے نہیں دکھا دے, بتایا تو ہے, یقین تو ہے ابراہیم کا, دکھا دے کہ تو مار کے زندہ کیسے کرتا ہے. بیدار ہے نا آپ, میرا ساتھ دیجیے گا آج کی مجلس میں. قال ربی ارینی کیفا توہیل موتا, اے پالنے والے مجھے دکھا دے کہ تو مار کے زندہ کیسے کرتا ہے. قال ولم تؤمن, ابراہیم خلیل ہیں, رسول ہیں, آپ ایمان نہیں ہے اس پر. اللہ بھی جانتا ہے کہ ایمان ہے, ایمان ہے, لیکن کبھی کبھی استفہام میں چھپا ہوا ہوتا ہے اقرار, کہ آپ کو معلوم ہے پھر بھی آپ یہ سوال کر رہے ہیں. کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی, یقین اور ہے, تیری بات پہ یقین ہے, معلوم ہے کہ تو مار کے زندہ کرے گا, لیکن میری خواہش ہے کہ میں دیکھ لوں کہ کیسے کرے گا. بھائی خلیل کی خواہش ہے, اللہ کیسے ٹھکرائے گا؟ اپنی اطمینان قلب کے, یعنی میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں, آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مار کے زندہ کیسے کرے گا. یہی مسئلہ ہے نا, اللہ نے خواہش پوری کی یا نہیں کی؟ پوری کی. اچھا کر لیجئے ابراہیم, چار مختلف پرندے لیجئے, ذبح کیجئے, گوشت مخلوط کر دیجئے, پر مخلوط کر دیجئے, چار الگ الگ ٹینوں پہ ان کا ایک ایک حصہ رکھ دیجئے, اور پھر اس کے بعد آواز دیجئے. اللہ نے کس سے کہا آواز دیجئے؟ ابراہیم سے. ارے بھائی جناب ابراہیم نے تو کہا کہ اے اللہ تو دکھا دے. جناب ابراہیم نے کس سے کہا ہے؟ اللہ سے کہا, اللہ تو دکھا دے. اور اللہ فرما رہے ابراہیم آواز دیجئے, آواز دیجئے. کیا مطلب ہے؟ یہی تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی زندہ میں کروں گا, مگر اے خلیل, آپ میرے خلیل ہیں, آپ میرے دوست ہیں, آپ میرے رسول ہیں, آپ نے قربانیاں دی ہیں, آپ نے امتحان دیے, یہ اعزاز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کہا ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آواز آپ دیں گے, آواز میں تاثیر میں پیدا کر دوں گا مردوں کو زندہ کرنے والی. میں جانتا ہوں مومنین کا مجمع کہاں کہاں تک ان کے ذہن پہنچ گئے, پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے, کتنی بڑی دلیل ہے بھائی, زندہ کرنے والا اللہ ہے, لیکن اپنے دوست بندوں کو اختیار دے رہا ہے. ارے ہم کریں گے, لیکن آپ آواز دیجئے, ہمیں آپ کو منصب دینا ہے, اعزاز دینا ہے, آواز آپ دیں گے, آواز میں مردے کو زندہ کرنے کی تاثیر میں دے دوں گا, آواز عیسیٰ دیں گے, تاثیر میں دے دوں گا. تو اب شک نہ کرنا اس بات میں کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی زندہ کو مردہ کر دے, مردے کو زندہ کر دے. ارے کرنے والے کو نہ دیکھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ مجھے واقعات کی تکرار کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو آپ سارا سال سنتے رہتے، میں تو ایک دلیل قائم کرنا چاہتا تھا، وہ میں نے قائم کر دی دلیل، سمجھ میں آ گئی بات؟ ابراہیم آواز دیجئے، جناب ابراہیم نے تو فرمایا اللہ تو دکھا دے، پروردگار فرما رہے نہیں آپ آواز دیجئے، آواز دیجئے، کیونکہ میرے خلیل ہیں، میں نے منصب دیا ہے، بس یہ خلیل۔ اور سید العلماء کے بقول، میں اس لیے جب ان کا کوئی جملہ نقل کرنے لگتا ہوں تو ان کا نام اس لیے دیتا ہوں کہ میرے اجداد میں ہے، ان کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ سید العلماء علامہ سید نقی نقوی صاحب، نقن صاحب جن کو آپ نام سے معروف ہیں، ان کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ تو خلیل ہے نا، خلیل ہے، خلیل نے خواہش کی کہ مجھے دکھا دے۔ عزیزو، اب تمہیں آپ کو ابدیت کی معراج بتانے جا رہا ہوں، اگرچہ کہ سید العلماء نے کسی اور مناسبت سے یہ جملہ کہا ہے، مگر مجھے یہاں اپنے مضمون میں اس جملے کی مدد مل گئی، مدد مل گئی ان کے اس جملے سے، اپنے اس مضمون میں۔ خلیل نے خود خواہش کا اظہار کیا، اے پالنے والے مجھے دکھا دے۔ اب آئیے دو باتیں ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا۔ کوئی روایت بتا دیجئے، ضعیف سے ضعیف روایت بتا دیجئے، کہ محمد عربی نے یہ خواہش ظاہر کی ہو کہ مجھے معراج کرا دے، مجھے نشانیاں دکھا دے، مجھے آسمان دکھا دے، مجھے مشاہدہ کرا دے۔ نہیں، یہاں منزل یہ منزل ہے کہ خلیل خواہش کرے، اللہ نے دکھا دیا، دیکھ لیجئے۔ اور محمد کی منزل یہ ہے کہ اللہ معراج کرانے کے بعد اپنی پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ سبحان اللہ۔ وہ جو کل میں تشبیہ کی بات کر رہا تھا، آج مکمل ہو گئی نا، میں نے کہا کہ میں نے ایک آیت کو خاص طور پہ چھوڑا ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، لائق تشبیہ ہے وہ ذات۔ یہاں رسول نے خواہش توڑی کی مجھے دکھا دے، اللہ دکھا رہا ہے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ دکھا رہا ہے۔ کسے دکھا رہا ہے؟ کسے دکھا رہا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبده، لائق تسبیح ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یہ عبدیت کی معراج ہے جو اللہ دکھا رہا ہے کہ جہاں 70,000 حجاب ہو درمیان میں مخلوقات کے اور اللہ کے درمیان، ہٹا دیے جائے۔ کل عرض کیا تھا، بات کو مکمل کر رہا ہوں آج، کہ ہٹا دیے جائے، اللہ کے سوا ہر شے جل جائے گی۔ یہی تو رسول بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مخلوقات اور ہیں، وہ عباد اور ہیں، میری بندگی اور ہے، میری عبدیت وہ ہے جہاں ساری مخلوقات کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں محمد کی عبدیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا عبدیت کیا ہے؟ آئیے، بہت سوال کرتے ہیں بچے جوان اس روایت پہ مولا کائنات کی، لیکن اس روایت کو پیش کرنے سے پہلے دو اور روایتیں پیش کروں گا۔ دیکھیے، بتانا اور ہے، دکھانا اور ہے، سننا اور ہے، دیکھنا۔ ابھی تک سنا تھا ابراہیم نے اور یقین تھا کہ مار کے زندہ کرے گا، جب دیکھ لیا تو بات دوسری ہو گئی۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ابراہیم کہ مجھے بتایا گیا نہیں، مجھے دکھایا گیا۔ اب مولا کیا فرماتے ہیں؟ ما شککت فی الحق مزعراتہ، مجھے حق میں کبھی شک ہی نہیں ہوا جب سے حق مجھے دکھایا گیا ہے۔ بتایا نہیں گیا، دکھایا گیا ہے۔ ارے تو ہوں، جب سے مجھے دکھایا گیا اس وقت سے حق میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔ کب دکھایا، کہاں دکھایا، سوال ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مولا فرماتے ہیں ما شکک تو فی الحق مزعرے تو، مجھے کبھی حق میں شک ہی نہیں ہوا جب سے مجھے حق دکھایا گیا، کیونکہ دیکھ لیا میں نے، اب شک کیسا، دیکھا ہے سنا نہیں ہے، مزعرے تو ہوں جب سے مجھے دکھایا گیا۔ دوسری روایت ما ازدک تو یقینا لو کشف الغطاء، اور کہیں پہلے لو کشف الغطاء دونوں طرح سے پڑھ دیتے ہیں، لو کشف الغطاء ما ازدک تو یقینا، سارے حجابات بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں مزید کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، وہاں حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا ہر شے جل جائے، یا رسول کو یہ کہنے کا حق، یا علی کو یہ کہنے کا حق کہ تمام مخلوقات کی ابدیت اور ہے، محمد و علی کی ابدیت اور ہے، اب جب محمد عربی کی ابدیت سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ قول بالکل آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ مولا نے کس منزل پر یہ کہا کہ انا ابھی تم من عباد محمد، میں محمد کے بندوں میں ایک بندہ ہوں، کیوں علی نے ابدیت کے اس مقام کو دیکھا ہے جسے یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے۔ یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، تو اب شک دور ہو گیا کہ کون سی بندگی کی بات ہے، ہیں سب عبد، کیونکہ اللہ کے ماں سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب عبودیت کی منزل پر ہے، سب عبودیت کی منزل۔ اگر سب سے بڑا کوئی اللہ نے منصب دیا اپنے بندوں کو تو کیا کہا، انہو من عبادنا المؤمنین، انہما من عبادنا المؤمنین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ ہے ذات بابرکت جس نے نازل کیا قرآن کو اپنے بندے پر، اپنے بندے پر، تو بندے سب ہیں، کچھ بندے وہ بھی تو ہیں کہ جن سے یہ رسول کہے، رسول سے کہلوایا جا رہا ہے، کہہ دیے رسول میرے ان بندوں سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ان بندوں سے، وہ بندے اور، تو بندگی کے مداری سمجھ میں آ گئے نا۔ اب آئیے ایک مطلب آج کی مجلس کا آپ کے حوالے کر کے جائیں انشاءاللہ، جو کل وعدہ کیا تھا، قرآن ظاہر بھی ہے باطن بھی، مجمل بھی ہے مبین بھی، مطلق بھی ہے مقید بھی، عام بھی ہے اخص بھی، کچھ آیات عام ہیں کچھ اخص ہیں، کچھ مطلق ہیں کچھ مقید ہیں، یعنی کچھ اطلاقی مفہوم رکھتی ہیں، کچھ محدود مفہوم رکھتی ہیں، کچھ مجمل ہیں جنہیں سمجھنا پڑتا ہے، کچھ مبین ہیں بالکل ساتھ سامنے، کچھ محکم کچھ متشابہ، ہے نا، ایسا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ اور جیسا کہ مولا نے فرمایا ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بھی روشن چمکدار، باطن اس کا اور بھی گہرا، ظاہر ہو انیق و باطن ہو عمیق، یہ قرآن کے بارے میں ہے نا، ایسا اہل بیت کے بارے میں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، حدیث کی تکرار کی ضرورت تو نہیں ہے نا، دو ایسی چیزیں قرآن اور اہل بیت، اپنی آل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان، اب قرآن ایک کتاب اور ایک اپنے اہل بیت، اور دونوں ثقل ہیں، دونوں وزنی ہیں، دونوں وزن رکھتی ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو یاد رکھنا کہ وہ جو رسول نے فرمایا کہ ہم سب ایک ہیں، ان احادیث کی تکرار نہیں سمجھتا کہ وقت بھی بچانا ہے آپ کا، کہ جو آپ مسلسل سنتے رہتے، تو معلوم ہے نا کیوں کہا، اس لیے کہ تضاد ڈھونڈنے والے تضاد ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، ڈھونڈ لیں گے نا کہ بھائی ایک امام نے یہ کیا، ایک امام نے یہ، ایک امام نے یہ، ایک امام نے یہ، مولا کائنات کا لباس دیکھیے، امام حسن کا لباس دیکھیے، مولا کائنات کی جوتیاں دیکھیے، دوسرے امام کی جوتیاں دیکھیے، ان کی غذا دیکھیے، ان کی غذا دیکھیے، ان کا دسترخوان دیکھیے، ان کا دسترخوان دیکھیے، ہے کہ نہیں، جیسے آج بھی لوگ تضادات ڈھونڈا کرتے ہیں کہ ایک یہ کہہ رہا ہے ایک وہ کہہ رہا ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، یہ اس زمانے میں نہ ہوئے ورنہ ائمہ کے بھی تضاد ڈھونڈتے کہ بھئی کس کے پیچھے چلے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا اشارہ کافی ہے کہ کہتے ہیں نا آج لوگ کہ بھئی کس کے پیچھے چلے, یہ کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ کہہ رہا ہے. تو اگر یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے تو یہ جب بھی پریشان ہی رہتے کہ کرے کیا, کس کے پیچھے چلے. ایک کے پیوند لگے کپڑے, ایک ہی جوتی کا یہ حال ہے کہ اس کے اصلی چمڑے کا ہی نہیں پتا کہ اصلی جوتی کون سی تھی, اس میں سے اصلی جوتی کا چمڑا کون سا ہے. ایک کی غذا یہ ہے نان نمک ہے, تو ایک کی غذا دسترخوان پہ 5000 آدمی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ایک کا لباس ایسا بوسیدہ پیوند لگا ہوا, ایک کا لباس اتنا قیمتی کہ بازار میں چلتے ہوئے لوگ تنقید کرے فرزند رسول اتنا قیمتی لباس. اب بتائیے مجھے ہے کہ نہیں, ایک صلح کر رہا ہے ایک جنگ کر رہا ہے. ارے نہ ہوئے یہ لوگ, بچت ہو گئی ان کی, بچت ہو گئی, ورنہ اس وقت یہ یہی چلا رہے ہوتے کہ کس کے پیچھے چلیں. ایک یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ کر رہا ہے کر رہا ہے. خدا کے بندو, اسی لیے تو رسول نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ سب ایک ہیں. مصلحت زمان و مکان. ایک واقعہ چھوٹا سا نقل کرتے پھر اصل مطلب بیان کریں گے. شخص آیا بھوکا تھا, مولا مسجد میں بیٹھے ہیں کوفے میں, کہ بھوکا ہوں بھوک لگی. مولا نے اپنا غذا تناول فرما رہے تھے, دے دی ان کو کھا لے. اس نے ایک نے والا کھائے رکھ دیا, کون کھائے گا, بھوسی بھوسی تو ہے. کہ اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے تو حسن مشتبہ کے دسترخوان پہ چلا جا, اپنے بچوں کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں اور شاید کچھ بڑوں کی بھی غلط فہمیاں دور ہو جائیں. دونوں امام ہیں, دونوں کا ایک ہی زمانہ, یعنی امامت تو مولا کی ہے لیکن دونوں امام ہیں نا, آپ امام کے فرزند ہیں. امام نے کیا, اس کو نہیں پتا کہ یہ مولا کائنات ہے. کہ حسن مشتبہ کے دسترخوان پہ چلا جا, وہاں تجھے اچھی غذا ملے. وہاں پہنچا دیکھا واقعی بہترین غذائیں مل رہی ہیں. کھاتا جاتا ہے کچھ الگ بھی رکھتا جاتا ہے, کھاتا جاتا ہے کچھ الگ رکھتا جاتا ہے. امام نے دیکھا کیا کرے, کہ بابا تو اطمینان سے کھا, تجھے جتنا چاہیے تیرے گھر والوں کے لیے دے دوں گا. کہا نہیں مجھے گھر والوں کے لیے نہیں چاہیے, مسجد میں ایک بیٹھا ہے تو بڑا سخی, بہت سخی ہے. جیسے میں نے کہا میں بھوکا ہوں, اپنے حصے کا کھانا میرے آگے کر دیا. خدا کی قسم عجیب بات ہے, اپنے حصے کا کھانا جو تھا میرے آگے کر دیا. لیکن وہ کھانا ایسا تھا کہ مجھ سے ایک نوالا کھایا بھی نہیں گیا. تو میں اسے یاد کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں اس کے لیے یہ کھانا بچا کے لے جاؤں. شہزاد حسن مشتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ شخص تو نہیں پہچانتا وہ کون ہے, کہ وہ مومنوں کا امیر ہے, متقین کا مولا ہے, میرا بابا علی ہے. اب آپ سوچئے کہ امام حسن مشتبہ مولا کائنات کیا رشتہ ہے آپس میں, دونوں امام ہیں وہاں کچھ نہیں. آج یہ دوسری مثال دوں گا مسئلہ حل ہو جائے گا. عاصم ابن زیاد حارثی امام کے صحابی, اس کے گھر والے آئے, مصیبت ہو گئی ہے, روزے رکھے جاتا ہے نمازیں پڑھے جاتا ہے, نہ کمانے کرا کھانے کرا, ڈھانچہ ہو گیا ہے, بستر پہ پڑا ہے, متقی بننے چلا ہے. متقی تقویٰ اس کو ہو گیا, عجیب تقویٰ ہو گیا, جیسے کوئی ماذا اللہ کوئی مرض ہو گیا, اس کو تقویٰ ہو گیا. اس کی عجیب حالت ہے, بال بچے بھوکے مر رہے ہیں, نہ کمانے کرا نہ کچھ, اب نمازیں پڑھے جاتا ہے روزے رکھے جاتا ہے نمازیں پڑھ جاتا ہے, اور اب بالکل بے دم ہو کے کمزور ہو کے بستر پہ پڑا. اس کو سمجھائے مولا, مولا نے کہا چلو, اور جا کے ڈانٹا اس کو, اس میں کیا عمل بنایا ہوا تم نے. اگر مومن پر یہ ساری نعمتیں حرام ہوتی تو اللہ خلق ہی کیوں کرتا؟ وہی تو مولانا نے فرمایا کہ مومن ہی سب سے زیادہ حقدار ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا. مومن ہی اللہ, مومن کے لیے یہ ساری نعمتیں, مومن کے لیے دوسرے ناجائز استعمال کر رہے ہیں, مومن کے لیے جائز ذرائع سے منع تھوڑی کیا اللہ نے. زندگی گزار, جا کھا کما, کیا تو نے حلیہ بنایا ہوا ہے. ارے اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ میلے کچیلے لباس میں نماز پڑھنے آ جاؤ. کیا حکم ہے, جو تمہارے پاس اچھا لباس ہے نیا نہ صحیح صاف ستھرا پہن کے بارگاہ میں آؤ. اللہ کو اپنے صاف ستھرے بندے پسند ہیں, بلکہ کہا کہ جب میری ملاقات کے لیے آؤ تو خوشبو بھی لگا کے آؤ. ہے نا, آپ جگہ کے جا کے نماز تہجد اور نماز شب کے مستحبات پڑھ لیے گا کہ بھائی نہ ہو دو اچھا لباس پہنو, خوشبو لگاؤ. آخر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو, کسی اور کیا مہمان جاتے ہو, کیسے بن تھن کے جاتے ہو, اللہ سے ملاقات, ایسے مت آؤ, صاف ستھرے ہو کے آؤ, خوشبو لگا کے آؤ. اور تو اور کنگھا بھی جیب میں رکھو چھوٹا سا, اگر داڑھی ہو تو نماز کے بعد تنگی بھی کر لو، نہیں ہو تو بس کھجا لو، معذرت. اور یہی ہے مستحبات میں سے کہ کنگھا جیب میں رکھو بھائی، نماز پڑھ کے اس کے بعد ایک بار اپنے محاسن کو اس کنگھے، ثواب ہے. یعنی یہ بھی ثواب ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے جانا بھی تو اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں. یہ تو نے کیا حال بنایا اپنا؟ اس نے فوراً کہا مولا میں آپ کی اطاعت کروں گا، بس اب سے ختم. آپ نے واجبات ادا کر، روزے بھی رکھ، مگر ایسے تھوڑی کہ اپنے غافل ہو گیا، خاندان سے غافل ہو گیا. اپنی حالت دیکھ، تو نے کیا بنا لی، انسان بن کے رہے. کیا مطلب؟ اس نے پہلے تو مان لیا کیونکہ حکم امام ہے نا، کوئی چونچرا نہیں، مولا اطاعت کرنا. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جو معصوم کہے، جو مولا کہے مان لو، مان لو، بحث نہ کرو. کیوں پڑھوں نماز؟ کیا فائدہ، کیا فائدہ یہ سب کرنے کا؟ تو بھائی مولا سے پوچھ، ہمیں تھوڑی پتا. اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو ہم بھی نہیں پڑھتے، ہم بھی تیری طرح آزاد ہو جاتے. ہمیں کیا پڑھیے بھائی، ہم بھی نہیں پڑھے، ہم بھی کوئی عمل انجام نہیں دیں. او بھائی کہا کس نے؟ میں نے تھوڑی کہا، کہنے والا تو مولا ہے نا، اور مولا جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. مولا جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. مولا کہہ رہا ہے یہ کرو، مولا کی اطاعت. تو پہلے تو عاصم نے سمجھا دیا، جو مولا کہہ دے بس چپ مان لو. مولا نے کہا ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو گیا مولا، بس بات. لیکن اب اطمینان قلب کی منزل پہ سوال کا تو حق ہے نا. سوال اس لیے نہیں کہ کسی کو زیر کیا جائے، کسی کو نیچا دکھایا جائے، کسی کو اشر انگیزی پر، نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ اطمینان قلب کے لیے. مولا اجازت ہو تو ایک سوال کر لو. مولا نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ مولا بس اتنا بتا دیجیے کہ آپ بھی تو، میں تو آپ کو دیکھ کے یہ سب کر رہا تھا، آپ کی اپنی کیفیت. تو مولا غصے ہو گئے کہ تو میری برابری کرنا چاہتا ہے؟ آپ اس جملے کو دیکھیے، بڑا تاریخی جملہ ہے کہ تو میری برابری کرنا چاہتا ہے. یہاں یہ جملہ کہاں کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی غریب آدمی کسی بہت بڑے وزیر، وزیر عہدیدار، حکمران، ان کے پاس جا کے کہے کہ بھائی آپ کے پاس بلڈنگیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، آپ کی لائٹ بھی نہیں جاتی، آپ کی لائٹ بھی نہیں جاتی، آپ کا پانی بھی نہیں کٹتا، آپ کو پیٹرول بھی فری ملتا ہے، آپ کے بچے بھی پھوکٹ میں پڑھتے ہیں، جہاز آپ کے لیے، ٹرینیں آپ کے لیے، گاڑیاں آپ کے لیے، سب چیزیں آپ کے لیے، اور میں بیچارہ کچھ بھی نہیں سکا. اب وہ کیا کہے گا؟ تو میری برابری کرتا ہے. بات جملے دونوں ایک ہی ہیں، یہ بھی یہی کہے گا تو اور میں برابر، میں ڈائریکٹر، میں جنرل مینیجر، مفت کا کوئی اسائنمنٹ نہیں، تنخواہ لے رہا ہوں، لاکھوں کے پیکج لے رہا ہوں، اسائنمنٹ کوئی نہیں، بھر دو، بھرتی کر دو. کیوں نچوڑنا تو انہی سے ہے نا. یہ جو مخلوق جس کو وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، سڑکوں پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ان کو نچوڑیں گے، ان کو پیکج دے دیں گے، حرام خوروں کو، مفت خوروں کو، ان کے پیٹ بھر دیں گے. ان کو پیٹ بھر دو تو وہ کیا کہے گا؟ تو اور میں برابر. اب دیکھیں کتنا فرق ہے. دنیاوی حاکم کیا کہے گا؟ تو اور میں برابر، تیرا اور میرا منصب برابر، یعنی مجھے جو یہ نعمتیں ملی ہیں سب میرا حق ہے، تو میری برابری کرے گا. علی نے بھی یہی جملہ کہا، تو میری برابری کرے گا. ارے تو مومن ہے، میں امیر المومنین ہوں. ظاہری منصب، ماشاءاللہ، یا اس باہر کے نعرے کا مجھے اس لیے مزہ آیا کہ جو دور بیٹھتے ہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا کم سن رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، تو میری برابری کرے گا. تو ظاہری منصب جب مولا کو ملا، تو جب یہ کیفیت ہے، مولا کے حالات آپ کو دو ہی تو ملتے ہیں، یا ابتدا کے یا انتہا کے. بیچ کے 25 سال کیا کیا مولا نے کچھ معلوم ہے؟ نہیں معلوم، بتایا بھی نہیں جاتا. 25 سال کیا کیا مولا نے؟ اس 25 سال کی زندگی کو تو دیکھیے، ابھی بتا دیتے ہیں، یہ بات مکمل کر دیں تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے. ظاہری منصب جب آ گیا امام کے پاس، تب امام کس طرح رہتا ہے؟ کہ جو ادنا ترین مولا کی رعایا میں ہے، غریب ترین فرد، اس کی طرح علی رہتا ہے، تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کو اطمینان ہو جائے کہ اگر میرا یہ حال ہے تو میرے امیر کا بھی یہی حال ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میری برابری کرے گا. جملہ آج کا حاکم بھی یہی کہے گا، بلکہ ہر حاکم یہی کہے گا.
گا. جملہ علی نے بھی یہی کہا, مگر یہ کہاں پر کہے گا؟ علی نے کہاں کہا؟
تو میری برابری کرے گا. علی کی برابری کوئی کر سکتا ہے؟ اس 25 سال میں کیا کیا علی نے؟ ابھی اللہ سب کو توفیق دے جائے انشاءاللہ, زیارت کر کے آئیے. کتنے مقامات آپ کو ایسے ملیں گے. دو مشغلے تھے علی کے, ایک باغات لگانا اپنے ہاتھ سے, کھجور کے درخت کاشت کرتے تھے, لگاتے جاتے تھے. دوسرا اس کی آمدنی سے غلاموں کو آزاد کرنا. اس کی آمدنی سے اس 25 سال میں علی نے 400 غلام آزاد کیے. اگر دولت نہ آتی تو غلام کہاں سے آزاد کرتے علی؟ لہذا محنت کرتے جاتے تھے, کھجور کے درخت لگاتے جاتے تھے, لگاتے جاتے تھے. 4000 کے قریب روایات میں ملتا ہے مولا نے کھجوروں کے درخت لگائے, اور ان کی جو آمدنی ہوتی تھی بندے آزاد کراؤ, اللہ کے بندوں کو آزاد کراؤ. اب سمجھ میں آ گیا ظاہر باطن کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ کرتے ہیں گفتگو کا, محدود وقت میں ختم کرنا ہے گفتگو کو. ابو القاسم اس کا مطلب بیان کر چکے ہیں, لیکن جب تک یہ بیان نہیں کریں گے اگلا مطلب بیان کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے. کنیت ہے رسول کی, کیوں ہے؟ یہی سوال کیا چھٹے امام سے ایک شخص نے, اس کو مختصر بیان کریں گے کیونکہ پہلے تفصیل سے بیان کر چکے. صلوات دیجیے. کیوں ہے چھٹے امام سے سوال کیا کسی نے کہ حضور کی آپ کے جد کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا. اس نے پھر یہی سوال کر دیا, مولا ابو القاسم کیوں ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. بھائی کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہی تو پہلے پوچھا تھا, وہی دوبارہ پوچھا. لیکن معصوم بھی سمجھ گئے کہ آگے کی منزل کا ہے یہ آدمی, آگے کی منزل کا ہے. ایک ہوتا ہے سطح ہوتی ہے نا, یہ معاشرے انبیاء معاشرے یعنی گروہ انبیاء گروہ ائمہ لوگوں کی عقلوں کے حساب سے گفتگو کرتا ہے. ان معاشر الانبیاء ان نکلم الناس علی قدر عقولہم, جتنی ان کی عقلیں ہیں اس حساب سے بات کرتا ہے. عام آدمی کو جواب سب صحیح ہوں گے مگر اس کی سطح کے مطابق جواب دے دیے. اس نے پھر وہی سوال کیا. اب امام سمجھ گئے کہ آگے کی منزل کا قسم, اللہ کے دین میں استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے, اور میرا جد علی قسیم النار والجنہ ہے. میرا دادا علی قاسم ہے, جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. اور میرے جد نے ہی تو کہا کہ میں نے جو کچھ سیکھا رسول سے سیکھا. علی شاگرد ہے, رسول استاد ہے, رشتہ ہے باپ بیٹے کا. بس علی قاسم تو رسول ابو القاسم. یہ چھٹے امام کی روایت ہے, ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, مگر یہ اصل مقصد نہیں ہے بیان کرنا. بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ اگر کنیت بھی ہے کسی امام کی تو اس کا بھی راز ہے, اس کا ظاہر بھی ہے, اس کا باطن بھی ہے. اگر علی کا ایک لقب ابو تراب ہے تو اس کے بھی کوئی راز ہے. ابو الحسن تو اپنی جگہ ہے کنیت, ابو تراب بھی ہے نا, راز ہے نا. تو اب آئیے عبد کی بات کر رہا ہوں, موضوع سے نہیں ہٹا, یہ تو مقدمہ بنایا تھا میں نے آپ کے لیے. بس پدر مانوی, پدر مانوی ہے استاد. اب آپ زیارت پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے حسین کی کنیت کیا ہے؟ ابا عبداللہ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عبداللہ نام کا کوئی بیٹا ہے؟ امام حسین کا ہے ہی نہیں. علی زین العابدین, علی اکبر, علی اصغر, بہت تیر مارے گا کوئی, ایک ضعیف روایت لے کر کہیں سے آ جائے گا کہ نہیں وہ شیرخوار کا نام عبداللہ رضی بھی تھا, عبداللہ رضی حالانکہ نہیں تھا, لیکن کوئی ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آئے گا, مجھے معلوم ہے کہیں سے لے آئے گا کیونکہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے کتاب. تو میں پوچھتا ہوں کہ عبداللہ رضی اگر جناب علی اصغر کا نام مان بھی لیا جائے تو آپ کا سینہ مبارک کیا ہے کربلا میں شہادت کے وقت؟ 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ, سب سے زیادہ جس نے لکھا 11 ماہ, اس سے زیادہ کا تو نہیں. اور حسین کی کنیت کب پڑی ہے؟ جناب علی اصغر کی ولادت کے بعد ہے کنیت؟ نہیں. اٹھا کے پڑھ لیجئے کتب جتنی بھی ہیں, جب نام رکھا رسول نے, نام حسین رکھا, کنیت ابو عبداللہ. اور عربوں میں آج تک یہ قاعدہ ہے, ضروری نہیں کہ کوئی بیٹا ہو اس کے نام پہ کنیت ہو, شادی بھی نہیں ہوتی لوگوں کی کنیت ہوتی ہے. رکھ لیتے ہیں اپنا خود ہی کنیت رکھ لیتے ہیں, نوجوانی میں رکھ لیتے ہیں, بچپن میں رکھ لیتے ہیں, جو بھی کنیت رکھ لیں جو ان کو پسند آئے وہ کنیت رکھ لیتے ہیں. جیسے ابو جہل, ہاں ضرور یہ کہہ سکتے ہیں یقیناً کہ پدر مانوی ضرور ہے وہ جہالت کا, اس لیے ابو جہل. مگر جہل نام کا کوئی بیٹا تو نہیں ہے نا اس کا, بھائی بیٹا تھوڑی ہے جہل نام کا, تو کنیت جو بھی رکھ لیتے. تو حسین نام رکھا, کنیت کیا رکھی؟ ابو عبداللہ. کیوں رکھی ابو عبداللہ؟ قیامت تک گواہی دیتے ہو نا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ کیا معنی ہے عبداللہ کا سیدھا سادہ؟ عبداللہ کا معنی سیدھا سادہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ, ابو عبداللہ. تو یاد رکھنا, حسین کی کنیت اس لیے ابو عبداللہ قرار پائی کہ واقعہ کربلا کے بعد قیامت تک آنے والے عبادت گزاروں کے لیے حسین پدر مانوی بن گیا. عبادت کو وہ معراج عطا کی, عبادت کو. پانی دے دو بیٹا, آپ سارا ٹیمپو. مجھے اس میں بڑا مزہ آتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تھوڑے سے کنفیوز ضرور ہوتے ہوں گے کہ نعرہ بھی مل رہا ہے, صلوات بھی مل رہی ہے, مگر میں خوش ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے جذبات کے حساب سے نعرہ لگانا چاہتا ہے, پلاننگ کے تحت نعرے نہیں لگ رہے. یا پہنچ گئی ہوگی بات, میرا خیال ہے. اللہ سمجھ گئے بات. تو ابو عبداللہ تمام عبادت گزاروں کے لیے پدر مانوی, کیونکہ حسین سجدہ نہ کرے تو عبادت کہاں بچے گی, عبادت کرنے والے کہاں بچیں گے. تو یہ ہے عبدیت کی معراج. اب بھی اگر کسی کو یہ شک ہو کہ عبد کہہ رہے ہیں, عبد کہہ رہے ہیں, اور خدا بندو صبح شام زیارت پڑھتے ہو, کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ کنیت ایسے تھوڑی, اس لیے اماموں کے جتنے بھی القابات ہیں, کنیات ہیں, ان سب میں راز ہے. ایسے اللہ نے تھوڑی رکھا, ایسے اللہ نے تھوڑی انتخاب کیا. تو جناب ام سلمہ کی روایت پڑھ لیجئے, جناب عبداللہ ابن عباس, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, مختلف روایات میں, مختلف انداز میں, مختلف جگہوں پہ جب نام رکھا اسی وقت کنیت رکھی گئی, ابو عبداللہ. ابو عبداللہ کنیت رکھی گئی, تو اس لیے کنیت رکھی گئی. کیوں؟ اس عبادت کو حسین نے بچا لیا. مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو ہم دعا کرتے ہیں, دعا کرنے سے پہلے کہتے ہیں بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا, اے اللہ فاطمہ کے حق کے صدقے میں, اس کے بچوں کے حق کے, اس کے بابا کے حق کے صدقے میں, اس کے شوہر کے حق کے صدقے میں, اس کے بچوں کے حق کے صدقے میں. یہ فاطمہ کے نام سے کیوں دعائیں مانگتے ہیں؟ عزیزو یاد رکھو, مشیت یعنی قدرت, قانون قدرت, یہ قانون الہی یہ ہے, امتحان لیتا ہے. جیسے میں نے کل عرض کیا, کہاں تک, جہاں تک سکت ہو. انبیاء سے بھی امتحان لیے جہاں تک سکت تھی. جہاں جس نبی نے کہا پروردگار بس, اللہ نے بھی کہا بس. ٹھیک ہے نا, یہ میں مختلف مواقع پہ عرض کرتا رہتا ہوں. جہاں نبی نے کہا پروردگار بس, جناب ایوب نے کہا مالک بس, اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, جناب سید الشہداء کی ولادت کے وقت ماں کو خبر ملی کہ نہیں ملی؟ ملی نا. اب مجھے بتائیے کہ دختر رسول سے بڑھ کر کوئی مستجاب دعا ہے, دعویٰ ہے؟ نہیں ہے نا. اگر بی بی کہہ دے کہ پروردگار یہ امتحان میں نہیں دوں گی, مشیت انکار کرتی؟ نہ کرتی, نہیں دیتی امتحان. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر فاطمہ یہ کہہ دے کہ پروردگار یہ امتحان میں نہیں دے سکتی اپنے بچوں کو, مشیت نہ لیتی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا جانتے ہیں آپ؟ اس کا نتیجہ وہی جو پہلے ہوتا ہے, یعنی پھر ایک نبی آتا, پھر ایک پیغمبر, پھر ایک رسول, پھر اور کتاب, یہ سب آتے کہ نہیں آتے؟ لہذا جانتی ہیں فاطمہ کے پاس میرے نانا پر نبوت, میرے بابا پر رسالت اور نبوت ختم ہو گئی. دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، اب کوئی کتاب نازل ہونے والی دوسری نہیں ہے. لہذا فاطمہ وہ ماں ہے جس نے انبیاء کی زحمتوں کو بچانے کے لیے یہ امتحان قبول کیا. اس لیے فاطمہ کے حق سے دعا کی جاتی ہے. اب فلسفہ سمجھ میں آ گیا، ورنہ لوگ کہیں نا کہ محمد کے واسطہ دے کے مانگے کہ محمد اور اس کی بیٹی کا واسطہ، محمد اس کے بچوں کا واسطہ، محمد اس کے بھائی کا واسطہ. فاطمہ کیوں؟ اس لیے کہ جو امتحان فاطمہ دینے جا رہی ہے ایک ماں کی حیثیت سے، اس ماں کا بیٹا ہے حسین، اس ماں کا لال ہے حسین. یہ وہ عبد اور معبود کے درمیان وعدے ہوئے ہیں، وعدہ گاہ ہے عبد اور معبود کی، جس کے لیے ماں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے، جس کے لیے حسین تیار ہوا ہے. دو محرم ہے نا، آج سفر شروع ہو گیا حسین. میں معلومات لیتا رہتا ہوں، مجھے خود تو انٹرنیٹ یوز کرنا آتا نہیں اور ٹائم بھی نہیں، سیکھنا بھی نہیں چاہتا، ایک اور ٹینشن کون اپنے سر پہ لے لے مصیبت، تو مجھے یوز کرنے نہیں آتا، مگر میں لوگوں سے معلومات لیتا رہتا ہوں. تو مجھے بتایا گیا، وہاں کل تھی نا دو محرم، کربلا میں دو محرم کل تھی، آج تین ہے وہاں، ایک دن عموماً آگے ہوتا ہے ان سے، کبھی برابر کبھی ایک دن آگے. تو کل کی خبر یہ ہے دو محرم کی، کل تک کی خبر یہ تھی کہ کربلا میں 1 کروڑ سے زیادہ مومنین پہنچ چکے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے دو محرم کو 1 کروڑ سے زیادہ مومنین. اب بتائیے، میں یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نہیں، کاش تم اس دو محرم کو ہوتے جب حسین اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا تھا، کاش تم اس وقت مختصر سے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا، آج کروڑوں پہنچے. کیوں پہنچے ہیں یہ کروڑوں؟ سنیے، یہ پہنچ نہیں سکتے تھے، اب روتے ہیں، آپ روتے ہیں، میں روتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، بعد میں آپ. حسین کتنی محبت کرتا ہے آپ سے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. حسین کتنا چاہتا ہے اپنے چاہنے والوں کو. کربلا کی سرزمین پر پہنچے، سواری رک گئی، دوسری سواری، تیسری سواری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، نہیں بڑھتی آگے کوئی سواری. جانتے ہیں حسین کے منزل آ گئی، مگر ظاہری اسباب، ظاہری حجت کو تمام کرنا چاہتے ہیں. آس پاس میں کون سا قبیلہ آباد، کہا یہاں سے کچھ دور میں بنی اسد کی بستی ہے، بلا کے لاؤ. بنی اسد کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ فرزند رسول تشریف لائے ہیں تو سب عورتیں، بچے، مرد سب نکل پڑے زیارت کے لیے، سب آ گئے، پوری بستی آ گئی. پوچھا حسین نے، زمین کا کیا نام ہے جہاں میں کھڑا ہوں؟ شت الفرات، ماریا، نینوا، جو آپ سنتے رہتے ہیں روایت، مختلف نام لوگوں نے بتانے شروع کیے، 6-7 نام بتا دیے، مگر حسین پوچھتے چلے جاتے ہیں اور کوئی نام، اور کوئی نام. اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ نام نہ بتاؤ، وہ نام نہ بتاؤ جو حسین سننا چاہتے ہیں. لیکن آخر کہاں تک، سارے نام معروف غیر معروف سب نام ختم ہو گئے. پھر کسی نے دبی زبان سے کہا، فرزند رسول اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں. لیکن اے فرزند رسول، ہم دست بستہ عرض کرتے ہیں، جتنی جلد ہو سکے اس سرزمین کو چھوڑ دیجیے. ہم اپنے بڑوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ کوئی نبی یا نبی زیادہ یہاں سے پرسکون نہیں گزرا، اس نے اذیتیں دیکھی، اس نے تکلیفیں دیکھی. یہی وہ جگہ ہے جہاں نوح کی کشتی بھنور میں آ گئی تھی. بس حسین نے جیسے ہی سنا کربلا، کلمہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. سواریاں بٹھا دی جائیں، مال اسباب اتار دیا جائے، خیمے نصب کر دیے جائیں، ہماری وعدہ گاہ آ گئی. جیسی اعلان ہوا، فضا پہنچی، شہزادے، شہزادی زینب یاد کر لیں، محمل کے پاس آئے. شہزادی سلام کے بعد عرض کرتی ہے، بھیا جتنی جلد ہو سکے یہ جگہ چھوڑ دو، جب سے یہاں سواریاں رکی ہیں میرا دل گھبرا رہا ہے، طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آ رہے ہیں، بھیا مجھے اس مٹی سے تمہارے لہو کی بو آ رہی، خوشبو آ رہی، تمہارے لہو کی خوشبو آ رہی، بھیا یہ جگہ چھوڑ. حسین فرماتے بہن اب کہیں نہیں جانا، یہی تو وہ جگہ ہے جس کا حسین سے وعدہ کیا گیا، یہی ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہی ہماری سواریوں کی جگہ ہے، یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے اور یہی سے قیامت کے دن محشور کیے جائیں گے، مبعوث کیے جائیں گے۔ حکم دے دیا حسین نے، بنی اسد کے لوگوں کو جمع کیا، زمین کس کی ملکیت ہے؟ بنی اسد کے لوگوں نے کہا ہماری ملکیت، کہا مجھے بیچ فروخت کر، کہا فرزند رسول ہم آپ کو ہبا کرتے، کہا نہیں، سودا کرو، معاملات طے ہوئے، جو روز کی قیمت تھی یعنی اس دن کی جو اس زمانے کی جو قیمت تھی 60,000 درہم میں حسین نے کربلا خرید لی تمہارے لیے، آپ کے لیے خریدی، آپ کے لیے 60,000 درہم میں خرید لی، کہا زمین میری ہو گئی، بیعنامہ تیار ہو گیا، زمین میری ہو گئی، اب دیکھو 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں ہبا کر رہا ہوں، 3 شرطیں ہیں ان کو پورا کرنا اور یہ زمین تمہاری۔ دیکھو پہلی شرط یہ ہے کچھ دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے قاتل اپنے کشتوں کو دفنائیں گے، ہمارے لاشیں یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، سب نے وعدہ کیا، وعدہ فرض کر۔ دیکھو دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا، کیوں عزیزو؟ یہ حسین کی شرط ہے، آج تک کربلا میں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اگر کھیتی باڑی ہوتی رہتی لوگ کہتے یہ زائرین آتے ہیں ساری فصلوں کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی زائرین تو ہر زمانے میں جائیں گے نا، محرم تو ہر موسم میں آئے گا، فصلوں کا دور ہوگا تو فصلیں پیروں تلے آئیں گے، حسین نے شرط لکھی دیکھو کھیتی باڑی نہیں ہوگی تاکہ کوئی میرے چاہنے والوں پر فصلوں کو روندنے کا الزام نہ لگائے، میری زمین اس پہ کھیتی باڑی نہیں ہوگی۔ تیسری شرط دیکھو، ہمارے قتل ہونے کے عرصے بعد ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئے، انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا، عزادارو کربلا والے آج تک اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، بھائی 3 دن کا تو میں نہیں کہتا، زمانہ اتنا بدل گیا آگے بڑھ گیا، لیکن اتنا تو گواہ ہے جنہوں نے عاشورہ کیا ہے یا چہلم کیا ہے کہ جس کے گھر میں جو ہوتا ہے زائرین کے لیے لے کر آ جاتا، ان کے بچے ہاتھ جوڑ جوڑ کے گزارش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سبیل میں آ جاؤ، ہمارے خیموں میں آ جاؤ، ایک لقمہ کھا لو، حسین ہمارے ماں باپ تجھ پر قربان، ہمارے بال بچے ہماری جانیں تجھ پر قربان، کتنا چاہتا ہے حسین ہمیں مہمان رکھنا میرے چاہنے والے۔ پھر طاقت کی دیکھو، ایسا نہ ہو ڈر اور خوف کی وجہ سے ہمارے لاشیں نہ دفنا، لاشیں دفنا وعدہ کیا بنی اسد کے لوگوں نے، کہا اچھا اپنی عورتوں کو آگے لاؤ، اور کیا کہا کہ دیکھو اگر یہ ڈر جائے خوف کی وجہ سے ہماری لاشیں نہ دفنائے تو تم کو پابند کر رہا ہوں ہماری لاشیں دفنا، میں لاشیں دفنا، پھر بھی تسلی نہ ہوئی حسین کی، کہا اپنے بچوں کو بلا، چھوٹے چھوٹے بچے جب حسین کے سامنے آئے حسین زانوں کے بل بیٹھ گئے، بچوں کے برابر آ گئے، اور مجھے تو ایسا منظر میرے ذہن میں گھومنے لگتا ہے کہ سب بچے حسین کے چاروں طرف بیٹھ گئے ہوں گے، کسی کو گود میں اس سال پہ، کسی کو اس سال پہ، کسی کے سر پہ ہاتھ، بچوں کو پیار کرتا جاتا ہوگا حسین، اور جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں ویسے سمجھانا کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ اپنا وعدہ پورا نہ کریں تو تم تو بچے ہو نا چھوٹے چھوٹے، کھیلتے کھیلتے آنا ہمارے لاشوں پر، اپنے ننے ننے ہاتھوں سے تھوڑی سی مٹی ڈال دینا۔ بچوں نے بھی وعدہ کر لیا، ختم کر رہا ہوا آخری دن، یہی ہوا، ایسا خوف و دہشت کا ماحول تھا، مرد نہیں نکلے، عورتوں کی غیرت جاگی، چادریں سر پہ ڈالی، بچوں کو بلایا، تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا حسین سے، چلو
جب بچے عورتیں نکلے تو مردوں کی غیرت جاگی. یہ کیسے ہوگا کہ ہماری زندگی میں ہماری عورتیں لاشیں دفنا دیں؟ یہ تو ذلت کی موت مر جائیں گے. ہتھیار سجا کر نکلے, اپنی عورتوں کو ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر گھروں میں بٹھایا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری عورتیں لاشیں دفنا دیں. ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کی عورتیں باہر نکل کر لاشیں دفنا دیتی؟ ارے میں کیسے سمجھاؤں اپنے دل کو, میں کیسے بیان کروں آپ کے سامنے کیا گزرتی ہوگی سید سجاد پر جب بابا کا لاشا پڑا ہے بے گور و کفن, خاک کربلا اڑ اڑ کر اس کا کفن بنتی ہے, جب نظر اٹھاتا ہے